الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. اس آیت کے بارے میں کچھ بات عرض کی جا رہی ہے. پچھلی مرتبہ بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر کا بنانا انتہائی ضروری ہے. یہ واحد سہارا ہے جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک واحد چیز ہے جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. ہماری نماز ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پیش کریں کہ یہ میں نماز لے کے آیا ہوں, اس میں کچھ خرابی نکل آئے گی. تلاوت ایسی نہیں ہے, ذکر ایسا نہیں ہے ہمارا جو پیش کیے جانے کے قابل ہو, روزہ ایسا نہیں ہے. غرض کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ میں یہ لے کے آیا ہوں. وہ تو فی نکالی جائے گی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا. انہوں نے عرض کیا اللہ نے کرم کا معاملہ فرمایا لیکن پکڑ ہو گئی تھی, اس لیے کہ میں نے مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پیشی ہوئی اللہ کے سامنے, حاضری ہوئی تو مجھ سے فرمایا بایزید ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو. تو میں نے کہہ دیا توحید لے کر آیا ہوں آپ کے لیے, توحید. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا توحید لائے ہو. اما تذکر لیلۃ اللبن, وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ وہ یاد دلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. دودھ والی رات یہ ہوئی تھی کہ ایک رات کو دودھ پی لیا, دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہوا اور زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا, اس پر پکڑ ہو گئی. توحید لائے ہو, وہ یاد نہیں ہے؟ غرض کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم پیش کر سکیں اللہ کو کہ اللہ یہ لے کے آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں. ایک چیز ہے صرف اللہ کی. دیکھیں اللہ نے ہمیں کہیں مایوس نہیں کیا. ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ہم اس پر عمل کر لیں تو وہ چیز ہم پیش کر سکتے ہیں, اللہ یہ لے کے آئے ہوں اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اس پر مجھے بخش دیجئے. اور وہ ہے ظاہر. سر سے لے کر پیر تک ہم اپنا ظاہر بنا لیں سنت کے مطابق, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ظاہر بنا لیں. بال سنت کے مطابق ہو, مونچھیں سنت کے مطابق ہو, داڑھی چہرہ سنت کے مطابق ہو, لباس سنت کے مطابق ہو. یہ ایک چیز ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کو, یا اللہ یہ لے کے آیا ہوں اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے داڑھی میری صحیح ہے, درست ہے, مونچھیں درست ہیں, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اس پر بخش دیجئے. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بس یہ ایک چیز ہے, یہ ایک سہارا ہے, واحد سہارا ہے. اخلاص میں بھی کمی نکالی جا سکتی ہے, روزے میں بھی کمی نکالی جا سکتی ہے, نماز میں بھی کمی نکالی جا سکتی ہے, زکوٰۃ میں بھی فی نکالی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک یعنی یہ ظاہر ہے, ایسی چیز ہے. باطن میں بھی کمی نکالی جا سکتی ہے. باطن بھی ہمارا کہاں ایسا ویسا ہے جو اللہ کو مطلب ہے. ظاہر بس ایک چیز ہے کہ یہ واحد سہارا ہے جو ہم اللہ کو پیش کر سکتے ہیں, اس لیے اس کو نہ چھوڑیں, اس کو مضبوط پکڑ لیں. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری پوری امت قابل معافی ہے مگر جن کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہو, واضح نظر آ رہا ہو, گناہ صاف نظر آ رہا ہو دیکھنے سے, وہ لوگ قابل معافی نہیں ہے. لہذا ظاہر سنت کے مطابق ہو گیا. پکی روایت ہے یہ بخاری شریف کی, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحیح روایت ہے. ظاہر ہمارا سنت کے مطابق ہو گیا تو تو ہم قابل معافی ہو گئے، چاہے ہمارے ذمے کتنے ہی گناہ ہوں، اتنا ہو گیا کہ ہم قابل معافی ہو گئے، قابل مغفرت ہو گئے، قابل معافی ہو گئے. کل امتی معافن الا المجاہرین. یہ کیا کم انعام ہے؟ ہمارے دادا شیخ جو تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے تمہیں پتہ بھی ہے یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر فرماتے تھے دیکھو کبوتر کا باطن بالکل ٹھیک ہے، اس کا دل صحیح کام کر رہا ہے، معدا صحیح کام کر رہا ہے، سب کچھ صحیح کام کر رہا ہے، صرف پر کٹے ہوئے ہیں، پر کسی نے کاٹ دیے. کیا وہ بلی سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ باطن تو ٹھیک ہے، ظاہر میں تھوڑی سی کمی، ظاہر بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کہ پر کٹ جائے اس کے، پورے پر بھی نہیں کاٹے، کوئی تھوڑے سے پر نکال لیں اس کے، وہ پھر بھی نہیں اڑ سکتا. چاہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، کچھ پر نکال لیں اس کے دونوں طرف سے، بس وہ اس قابل نہیں رہتا کہ پھر اڑ سکے، بلی سے اپنی حفاظت کر سکے. یہ ہے دشمن جیسے چاہتا ہے پھر وہ حملہ کرتا ہے، پٹائی لگتا ہے. ہمارا ظاہر نہیں رہا، امت کہاں ظاہر، امت نے اپنے ظاہر کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی شباہت کو، شکل و صورت کو چھوڑ دیا، ظاہر چھوڑ دیا، پٹائی ہو رہی ہے. جیسے وہ جس کے پر کٹے ہوئے ہوں کبوتر کے، وہ بلی سے نہیں بچ سکتا. عورتوں نے اپنے بال کٹوانے شروع کر دیے، پردہ چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے. مونچھیں اگر بڑی بڑی ہوں، داڑھی منڈی ہوئی ہو، یہ صاف گناہ نظر آ رہا ہے. شلوار پاجامہ چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹخنوں سے نیچے ہو، یہ صاف نظر آ رہا ہے گناہ. حضور نے فرمایا ایسے لوگ قابل معافی نہیں ہیں، قابل معافی نہیں ہیں. حضرت والا ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے 40 سال تک نوکری کی حکومت کی، وفادار رہ کر وقت پہ آتا تھا، وقت پر جاتا تھا، کام بھی درست انداز سے کرتا تھا. ایک دن یوم آزادی تھا، یوم آزادی والے دن وہ اپوزیشن کے ساتھ انہی کے جیسا لباس پہنے ہوئے، انہی کی حیات اختیار کیے ہوئے، جب احتجاج ہوتا ہے نا تو وہ خاص ایک حیات میں آتے ہیں لوگ، کچھ بیج لگا لیتے ہیں، کچھ پٹے لگا لیتے ہیں، تو انہی کی حیات میں وہ نظر آیا. 40 سال نوکری کرنے والا، اور 40 سال بعد اس کی یہ حالت جب حکومت نے دیکھی، بیک لمحہ اس کو خارج کر دیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس نے 40 سال ہماری نمک حلالی کی ہے، وفاداری کی ہے، آج تم اپوزیشن کے ساتھ کیوں ہو؟ کیا اس کا باطن ٹھیک نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، ظاہر اس نے خراب بنا لیا، ظاہر اس کا تھوڑا سا خراب ہو گیا جو حکومت کو مطلوب نہیں تھا، بالکل ایک لمحے میں خارج کر دیا گیا. وہاں کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ تنگ نظری ہے؟ ایک حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ نے ایک واقعہ سنایا، یہ سچا واقعہ ہے، وہیں ہندوستان کے کسی گاؤں میں یہ پیش آیا کہ ایک دیہاتی، ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، دیہات والوں کے پاس کتے وغیرہ بھگانے کے لیے وہ ڈنڈا ساتھ رکھتے ہیں دیہات والے، یہ بڑے کام کی چیز ہے ڈنڈا. تو ایک دیہاتی ایک دکان پر کھڑا ہوا تھا، اور ایک فوجی جو فوجی وردی میں نہیں تھا، سادہ لباس میں تھا، وہ آ کر، وہ بھی آ کے کھڑا ہوا تو پیر کی ٹھوکر لگ گئی، اس کو دھیان نہیں رہا، پیر کی ٹھوکر دیہاتی کے پیر پہ لگی، اس کے پیر کی ٹھوکر، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور یہ کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ پیر پہ تم نے ٹھوکر کیوں ماری؟ اور ڈنڈا اٹھا کے اس کا اتنا زور سے ڈنڈا مارا کہ اس فوجی کا سر پھٹ گیا. یہ واقعہ سنا کر حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم سے سوال پوچھتے تھے، یہ بتاؤ کہ اگر وہ فوجی اس وقت اپنی وردی میں ہوتا، बैज लगे हुए होते, टोपी पहना हुआ होता और जूते भी पहना, बूट बूट अगर बूट पहना होता तो और ज्यादा चोट लगती उसको, उस देहाती को और ज्यादा चोट लगती। तो ये बूटों में होता, अपनी वर्दी में होता, तो क्या उस वक्त भी ये डंडा उठा के मारता? नहीं, फौज की वर्दी का एक रोब होता है, वो कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब जी, हो गया, कोई बात नहीं। अगर वो माजरत भी करता तो ये देहाती कहता साहब जी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है वर्दी की वजह से। तो हजरत फरमाते थे हमने अपनी वर्दी छोड़ दी, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें एक वर्दी दी थी, मर्दों को भी औरतों को भी, देखो तुम्हें पर्दा करना है, तुम्हें अपने बाल नहीं कटवाने, तुम्हारी तो जीनत ही इन बालों से है, भवे नहीं कटवानी, पर्दा करना है, शरई पर्दा करना है। वो उन्होंने छोड़ दिया, मर्दों ने दाढ़ी छोड़ दी, मूंछें बड़ी बड़ी कर ली, हुलिया ही ऐसा बना लिया, तो अल्लाह की मदद हट गई। अब वो चूंकि वर्दी में हम नहीं है तो हमारी पिटाई हो रही है, जैसे उस देहाती ने मारा उसको, वर्दी छोड़ दी। बस ये वजह है। तो वहां हजरत के पास हिंदुस्तान में कुछ लोग आए, हजरत तो वहां हरदोई में रहते थे, तो 1967 की जंग में ये इसराइल और मिस्र की जंग हुई थी, उसमें मिस्र को शिकस्त हुई और ये बैतुल मक़दस हाथ से चला गया। ये बैतुल मुक़द्दस नहीं है, बाज़ लोग इसको यूं पढ़ते हैं बैतुल मुक़द्दस, ये गलत है, बैतुल मक़दस सही तलफ़ुज़ है। तो ये बैतुल मक़दस हमारे हाथ से गया, कुछ लोग आए हजरत के पास और कहने लगे हजरत ये क्या हो गया, मुसलमान होते हुए भी हम लोग सब दुआएं कर रहे हैं और दुआओं से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हजरत ने फरमाया आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा मैं दुकानदार हूं, तिजारत करता हूं। तो हजरत ने फरमाया आपके बेटे भी आपके साथ बैठते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। हजरत ने फरमाया आपके बेटे अगर आपकी नाफरमानी शुरू कर दें और दुकान का नुकसान करने लगे, वक्त पर भी ना आए और दुकान का माल औने पौने बेचने लगे, और अगर कोई दुश्मन हो उसके साथ मिल जाए और दुकान को नुकसान पहुंचाने लगे, तो आप क्या करेंगे? और माफी भी ना मांगे और डटे रहे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल निकाल दूंगा दुकान से। फिर उनके मामू, हजरत ने फरमाया उनके मामू, उनके चचा और उनके दूसरे दोस्त वगैरह आके सिफारिश करेंगे कि इनको माफ कर दो, और वो माफी नहीं मांग रहे बेटे आगे, वो कह रहे हैं दूसरे लोग इनको माफ कर दो, तो आप कर देंगे माफ? कह रहे नहीं, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे और अपनी हालत दुरुस्त नहीं करेंगे, अपना तर्ज अमल नहीं बदलेंगे, मैं नहीं बिठाऊंगा उनको दुकान पे। फरमाया बस यही तो हो रहा है, वो लोग अपनी जिंदगी बदलने पे तैयार नहीं है, उन्होंने दीन के अहकामात को छोड़ दिए, अब चारों तरफ से दुआएं हो रही है, ये सिफारिश हो रही है, वो खुद बदलने को तैयार नहीं है अपनी हालत, तो कहां से फायदा होगा? आप नहीं मानने को तैयार है, आप नहीं बिठाएंगे अपने दुकान पे बच्चों को, बस सारा मामला ये है। एक दफा हजरत ने फरमाया मुझसे आके लोगों ने कहा मुसलमानों की कैसी हालत है, क्या किया जाए, क्या हो सकता है? फरमाया ये तो हमारे हाथ में है। हजरत ने फरमाया ये तो हमारे हाथ में है, जब चाहे हम बदल लें, हम अपनी हालत को बदल लें, हम ठीक हो जाएंगे। وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, अगर तुم सब्र इख्तियार कर लो और तकवा, सिर्फ दो ही चीजें तो हैं यहाँ, तुम सब्र इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तुम्हारे दुश्मनों का कैद और उनका मकर, उनका फरेब तुम्हें जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ दो चीजों पर, सब्र और तकवा पर। तो जाहिर जब तक हम नहीं बदलेंगे, जाहिर अपना शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं बनाएंगे, तो दोस्तों ये हमारी हालत नहीं बदलेगी, ये अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम मुतवज्जे होगा। ये है वज़रु ज़ाहिर अल इस्म, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो। मर्दों की ये हालत है कि اگر پتلون پہن لی پینٹ پہن لی تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہے, شلوار پہن لی وہ ٹخنوں سے نیچے ہے. نمازی یہاں پہ آتے ہیں مسجد میں, بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سردی کا موسم ہے, چادر لوگ پہنتے ہیں, شلوار تو ٹخنوں سے اوپر ہے, الحمدللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, لیکن جو چادر پہنی, چادر سردی سے بچنے کے لیے, وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے. تو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سو کر اٹھتا ہے, سو کر اٹھنے سے لباس میں ایک ڈھیلا پن آ جاتا ہے, شلوار میں یا جو بھی پہنا ہوا ہو اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے, رات صرف سوتے رہے, کروٹیں بدلتے رہے, اب صبح اٹھے اسی حالت میں جا کے بیت الخلاء جا رہے ہیں, اسی حالت میں فارغ ہو رہے ہیں, وہاں گئے. حضرت فرماتے تھے سب سے پہلے جب بستر سے اٹھو کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنی شلوار اوپر. ہم نے حضرت کو یہی دیکھا. بعض باتیں دیکھنے سے بھی سیکھنے آدمی سیکھتا ہے. تو حضرت جب اٹھتے تھے بستر سے یا کرسی سے, ہم نے بارہا دیکھا, فوراً اپنی شلوار کو سنبھالتے اوپر. بیٹھنے سے لیٹنے سے لباس ڈھیلا ہو جاتا ہے, پھر کھڑے ہونے سے وہ شلوار نیچے چلی جاتی ہے. اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد بستر سے صبح جب اٹھے آدمی تو پہلے اپنی شلوار کو سنبھالے اور اوپر کرے, پھر بیت الخلاء کی طرف جائے یا کوئی اور کام کرنا ہو وہ کام کرے, کیونکہ اس شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو یہ گناہ کی حالت ہے. موت آ گئی اسی حالت میں تو یہ گناہ کی حالت میں موت آئی, الیاذ باللہ گناہ کی حالت میں موت آئی. عجیب بات ہے, جب یہ ہمارا ملک حاصل ہوا پاکستان, بڑی قربانیوں سے یہ ملک حاصل ہوا ہے, یہ ایسے نہیں مل گیا, اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں, لاکھوں جانیں لگی ہیں, ان کا خون لگا ہے, تب کہیں جا کے یہ ملک ہمیں ملا ہے. تو جب قتل عام ہو رہا تھا, خون ریزی ہو رہی تھی, بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی داڑیاں نہیں تھیں اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی داڑیاں تھیں. ان میں سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہندو اور سکھ چن چن کر مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں, قافلے بڑے بڑے قافلے, یعنی ٹرینیں آ کے رکتی تھیں تو کوئی اترتا نہیں تھا, دروازے کھولے جاتے تھے تو خون خون نکلتا تھا, سب کے سب کٹے ہوئے ہوتے تھے اندر, یہ حالت تھی ٹرینوں کی. تو بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی کچھ بھروسہ نہیں, گھروں میں داخل ہو کے حملے ہو رہے ہیں, کیا پتا ہمارے گھر میں داخل ہو کے کوئی حملہ کر دے, کب آ جائے کچھ پتا نہیں ہوتا تھا. تو داڑیاں نہیں تھی, انہوں نے رکھ لی داڑیاں کہ موت آئے تو چہرہ تو سنت کے مطابق ہو, یہ سوچ کر انہوں نے داڑیاں رکھ لی. اور بہت سے وہ لوگ تھے جن کی داڑیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو داڑھی تو بالکل صاف اور واضح علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو کوئی ہمیں پکڑ کے مار نہ دے, قتل نہ کر دے, داڑیاں تھیں انہوں نے منڈوا لی داڑھی. یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں تقسیم پر, اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے جن کے حالات بہت اچھے تھے وہ ایسے ویسے ہو گئے, اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے جو ایسے ویسے تھے گناہگار تھے, اچانک ان میں تبدیلی آئی کہ بھائی شہید ہو رہے ہیں سب, پتہ نہیں ہمارا کب نمبر آ جائے, چہرہ تو ہمارا ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے وہ اپنا ظاہر بنا لیا, صحیح کر لیا, داڑیاں نہیں تھی رکھ لی انہوں نے. لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں, داڑھی خالی رکھنی نہیں ہے, قبول بھی کروانی ہے ان کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے ہاں. داڑھی خالی رکھنی نہیں ہے, ان کے ہاں قبول بھی کروانی ہے, یہ رکھ لینا کافی نہیں ہے. اور قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو اس کو حقیر نہ سمجھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ سوچا کرو کہ کیا پتا ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو, کوئی عمل ہو اللہ کو پسند ہو جس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں، سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیں، اور کیا پتا ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہو، اس داڑھی کے ساتھ اللہ ہمیں جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں، کچھ پتہ نہیں. یہ ہے قبولیت کی علامت. اگر یہ جذبہ حاصل ہے تو آپ کی داڑھی مقبول ہے اللہ کے ہاں، ورنہ فکر کیجئے اپنی داڑھی کی کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے. تو یہ جو داڑھی والے نہیں ہیں ان کی حقارت نہ ہو دل میں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کے بارے میں یہی سوچتے رہیں کیا پتہ کوئی عمل ہو، کیا پتہ اللہ کے ہاں یہ اس وقت بھی ہم سے بہتر ہوں اور ہم ان سے کم درجے کے ہوں اللہ کے ہاں. اور چلیے خاتمہ تو اعتبار تو خاتمے کا ہے، کیا پتہ ان کا خاتمہ اچھا ہو جائے میرا برا ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہ بچائے خاتمہ برا ہو جائے، ان کا اچھا ہو میرا برا ہو، یہ سوچیں، یہ باتیں سوچیں، بس ان باتوں سے ہماری داڑھی قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں. وہ بابا نجم احسن نگرامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اور ان کے عجیب رنگ کے ان کے اشعار ہوتے تھے، اور ان کا رنگ بھی بہت عجیب تھا، عجیب انداز تھا. ایک شعر میں فرماتے ہیں، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی مجھے ندامت کی اور توبہ کی دولتیں مل گئی ہیں، اب تو میرے گناہوں کی ایسی تیسی ہونی ہے، یعنی گناہ معاف ہونے. تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. ایک جگہ فرماتے ہیں، مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا واسطہ ہے، مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے، مجھے اس کریم رب کے ہی کرم کا آسرا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. عجیب رنگ کے ان کے اشعار ہوتے تھے. تو ایک نوجوان ایک دفعہ ان کے پاس آیا، اس کی ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی، اچھی نہیں تھی. تو اس سے فرمایا، ارے میاں لوگوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، تم بس اتنا کیا کرو کہ رات کو جب سویا کرو تو تمام گناہوں سے توبہ کر کے سو جایا کرو. بس اس کو یہ نسخہ بتا دیا، تمام گناہوں سے توبہ کر کے سویا کرو. اس نے یہ عمل شروع کیا، رفتہ رفتہ رفتہ، وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. اسی سے اس کی اصلاح ہو گئی. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگوں سے فرمایا، اپنے بچوں کو ہمارے پاس لایا کرو، جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو ہمارے پاس لایا کرو، حضرت نے فرمایا. اور ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے داڑھی رکھو، ہم ان سے محبت سے ملیں گے، ہم ان کو محبت دیں گے، اپنائیت کا اظہار کریں گے. جب ہم محبت دیں گے تو ان کے دل میں ہماری محبت ہو جائے گی، جب محبت ہو جائے گی تو محبوب کے بننے کا، محبوب کے جیسا بننے کو خود ہی دل چاہتا ہے. جب محبت ہو جائے گی تو محبوب کے جیسا بننے کو خود ہی دل چاہتا ہے کہ ان کے جیسا بننا چاہیے. بس تو اس لیے فرمایا، ہم اپنے بچوں کو ہمارے پاس لایا کرو، ہم ان سے زبردستی نہیں کریں گے کہ یہ کرو یہ کرو، ہم ان کو محبت دیں گے، اور محبت کے بعد محبوب کے جیسا بننے کو خود ہی دل جانے لگتا ہے. بس تو یہ تو ظاہر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ظاہر کا بنانا. اور دوسرے باطن، باطن پر ظاہر کا اثر پڑتا ہے، جیسا ہم ظاہر بنائیں گے ویسا باطن بن جائے گا، آہستہ آہستہ ویسا ہی باطن بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطن کے لیے بھی عجیب عجیب دعائیں مانگی. ایک دعا تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، کہ اے اللہ میرے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے. واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو نیک بنا دیجئے. لیکن میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا دیجئے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جتنا میں نیک ظاہر میں جتنا نیک نظر آتا ہوں اس سے زیادہ اندر میں نیک ہو جاؤں، باطن میں نیک ہو جاؤں. یہ مفہوم ہے اس دعا کا. اور کہیں پر یہ دعا مانگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے. کیا اللہ کی شان ہے، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر. گلزار ابراہیم کے اشعار ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اس کو پڑھ لے گلزار ابراہیم کو اس کے دل میں محبت کی آگ لگ جائے گی اللہ کی. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو. کتنے لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے دین تھے اللہ نے ان کو دین میں خوب آگے بڑھا دیا. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، بت خانہ تھا مسجد بن گئی اور مسجد بت خانہ بن گیا، ایسا ہوا ہے. بستیوں کی بستیاں ہندو ہو گئیں اور مسجد جو تھی اس کو بت خانہ بنا دیا، بکثرت ہوا ہے ایسا ہندوستان میں. تو دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، یہ اللہ تعالی کی شان ہے. زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ. فرعون کی بیوی آسیہ وہ مسلمان تھی، شہید ہو گئی لیکن اسلام سے نہیں ہٹی، اور اہلیہ لوت نبی ہو کافرہ. حضور حضرت لوت علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ کافرہ رہیں، اسلام قبول نہیں کیا. حضرت فرماتے تھے بتاؤ حضرت لوت علیہ السلام نے تو اپنی کافرہ بیوی کو برداشت کیا، کبھی ان کو پٹائی لگائی کہ اسلام قبول کر، جا ورنہ اپنے گھر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا. حضرت فرماتے تھے نبیوں نے تو اپنی کافرہ بیویوں کو بھی برداشت کیا، ہم سے مسلمان بیویاں برداشت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، کیسا انہوں نے برداشت کیا ہے. وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوئی لیکن برداشت کیا. تو اہلیہ لوتے نبی و کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. عقل سے بالا خدائی ہے تیری، فہم سے بالا بڑائی ہے تیری. تو یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت فرما دیجئے، دین پر میرے دل کو دین پر ثابت قدم فرما دیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا یاد ہو سکتی ہو، یہ دعا یاد کر لیں. یہ بھی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں آپ کا ڈر خوف نہ ہو، ایسے دل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ بھی دعا فرمائی، اللہم نقی قلبی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے دل کو ایسا صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کر دی جاتی ہے، ایسا میرے دل کو صاف اور پاک کر دیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، اللہم نقی قلبی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم طاہر قلبی من الریا، کہیں پہ یہ دعا فرمائی، اللہم طاہر قلبی من الریا وعملی من النفاق ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. یہ دعا بھی حدیث میں آتی ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، نفاق سے میرے دل کو صاف کر دیجئے. آیت المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف واذا حدث کذبا وَإِذَا تُمِنَ خَان، منافق کی تین علامتیں ہیں. اعتقادی منافق کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہے اعتقاد، وہ جو اعتقادی منافق وہ اصل میں ہوتا ہے دل سے کافر ہوتا ہے، سامنے وہ نظر ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں میں رہ کر یہ ظاہر کرتا ہے میں مسلمان ہوں، دل سے کافر ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہے ہی الگ. ایک عملی منافق ہے جس کو حضور نے فرمایا، منافق کی دو قسمیں، ایک اعتقادی منافق ایک عملی منافق. یہ عملی منافق ہے، مسلمان ہے اس میں کوئی شک نہیں، اسلام ہے اس کے پاس، لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ منافق ہے کیونکہ منافقوں جیسا عمل کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، اور جب امانت رکھوایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. فرمایا یہ منافق ہے. تو یہ سارا ہمارا جو جسم ہے ویسے تو امانتیں اور اپنی جگہ ہیں، یہ جو جسم ہے یہ بھی تو امانت ہے، نہ ہم اس آنکھوں کے مالک ہیں، نہ کان کے مالک ہیں، نہ ناک کے مالک ہیں، نہ زبان کے ہم مالک ہیں، نہ دل کے ہم مالک ہیں، ان کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دے دی، اب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونی چاہیے. تو اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ نفاق سے میرے دل کو صاف کر دیجئے. وعملی من الریا، اور عمل میرے عمل سے ریاکاری کو صاف کر دیجئے، ریاکاری نکال دیجئے میرے عمل سے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے. ولسانی من الکذب، اور زبان کو جھوٹ سے صاف کر دیجئے، جھوٹ کو میری زبان سے نکال دیجئے. وعینی من الخیانہ، اور آنکھوں کی خیانت سے میری آنکھوں کو بچا لیجئے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ دعا ہے. مختلف انداز سے مختلف دعائیں مانگی ہیں باطن کی درستگی کے لیے، تو اس لیے فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، باطن کے گناہوں سے بھی بچو. ایک گناہ ہے باطن کا حسد، اس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان الحسد لیاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلدی جلدی سب جلا ڈالتی ہے، ایسے یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں، وہ سمجھ رہا ہے میں نیکیاں کر رہا ہوں، اس کو حسد ہو گیا کسی سے، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ باطن کا ایک گناہ ہے، اور جو بیسیوں گناہوں میں مبتلا ہو اس کا کیا حال ہوگا، یہ تو ایک گناہ ہے جو ساری نیکیاں کھا گیا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 گناہ تو صرف زبان کے گنوائے کہ زبان کے 20 گناہ ہیں. دل کے گناہ الگ ہیں، کانوں کے گناہ الگ ہیں، آنکھوں کے گناہ الگ ہیں، ہاتھ کے گناہ الگ ہیں، پیروں کے گناہ الگ ہیں. پیروں سے گناہ کی جگہوں پہ نہیں چل کے جاتے لوگ، ہاتھوں کی انگلیوں کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرتے. آج کل تو یہ سب یہ کی بورڈ اور یہ موبائل، اس میں یہ انگلیاں ہی استعمال ہوتی ہیں، یہ ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہاتھوں کا غلط استعمال ہے اگر گناہ کے لیے استعمال کیا. ہاتھوں کے گناہ ہیں. چشم گوید من چنی دزدیدہ ہم، چشم گوید کر دام غمزہ حرام، گوش گوید چیدہ ہم سوء الکلام، دست گوید من چنی دزدیدہ ہم، اور لب گوید من چنی بوسیدہ ہم. مولانا روم فرماتے ہیں یہ تو سب گواہی دیں گے اس دن، یہ زبان بند ہو جائے گی، آزاد بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن یہ آزاد گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، جب ان کے آزاد بول رہے ہوں گے کہ اللہ، یہ ہاتھ بولے گا اللہ اس نے یہ گناہ ہم سے کر کیا، زبان کہے گی مجھ سے اس نے یہ گناہ کیا, تو وہ جہنم, وہ شخص کہے گا اپنے اعضا سے, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, ارے تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو, میرے جسم کا حصہ ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہا ہوں. قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء, وہ کہیں گے ہم کیا کریں, آج تو جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی دی ہے اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی, اور اب ہم بتائیں گے کہ ہم سے یہ گناہ کیے گئے. دس گوید من چنی دزدیدہ ہم, مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں, ہاتھ کہے گا میں نے اس طرح یہ گناہ کی, میں نے چوریاں کی ہیں. اور لب گوید من چنی بوسیدہ ہم, یہ گھونٹ گواہی دیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے ہیں. چشم گوید کردہ ہم غمزہ حرام, گوش گوید چیدہ ہم سوء الکلام, یہ کان گواہی دے گا کہ میں نے بری بری باتیں سنی ہیں. اور چشم گوید کردہ ہم غمزہ حرام, اور آنکھ یہ گواہی دے گی ہاں ہاں یہ غمزے کیا کرتا ہے. غمزہ کہتے ہیں کن آنکھیوں سے دیکھنا, چپکے سے کن آنکھیوں سے دیکھنا, گوشہ چشم سے دیکھنا, اس کو غمزہ کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, بدکار لوگوں کے پاس سے جب نیک لوگ گزرتے ہیں تو یوں کر کے یوں کرتے ہیں, دیکھ ملا جا رہا ہے. وَإِذَا مَرُّوا, یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, غمزے کرتے ہیں جب اللہ والے ان کے پاس سے گزرتے ہیں نیک لوگ, دیکھ ملا جا رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں. اللہ العیاذ باللہ, اس وقت پتا چلے گا, اس دن پتا چلے گا کہ یہ آنکھوں سے ایسے کیا تھا, اس کا بھی حساب ہوگا. تو اس لیے بھائی باطن کی اصلاح کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, تو ان کا تو یہ حال تھا کہ باطن ذرا سا تغیر ہوتا تھا, ذرا سی تبدیلی باطن میں آتی تھی وہ لوگ گھبرا جاتے تھے. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حنزلہ نظر نہیں آ رہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو ان پر تو عجیب حالت تاری ہے, وہ اپنے گھر کے کونے میں ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکل رہے, رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, ان کا حال چال دریافت کیا, انہوں نے کہا نافق حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول, سبحان اللہ کیا بات کہہ رہے ہو تم منافق ہو. انہوں نے کہا ہاں ہاں, بات یہ ہے کہ حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم مجلس میں ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے, جب بیوی بچوں میں آتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں رہتی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہوں. اب دیکھیے یہ حالت تھوڑی سی بدلی اور ان پر کیا کیفیت آئی ہو, کتنی فکر ہوئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انی لاجد مثل هذا, اللہ کی قسم یہ حالت تو میری بھی ہے. چلو دونوں چلتے ہیں حضور کے پاس, پوچھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے, یہ حال بتایا. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری جو حالت میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہ برقرار رہے تو فرشتے تم سے راستوں میں بستروں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے اٹھتے بیٹھتے. ولیکن یا حنزلہ ساعتن فساعتن, لیکن اے حنزلہ گاہے گاہے, گاہے کچھ گاہے کچھ. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہاں کے لیے جو میرے پاس بیٹھ کر جو تمہاری حالت ہوتی ہے یہاں کے لیے یہ مناسب ہے, اور گھر جب تم جاتے ہو تو وہاں کے لیے وہ مناسب ہے جو تمہاری وہ حالت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں میں ہنسو بولو ان سے بات کرو, وہاں کے لیے وہ مناسب ہے. خود حضور کا یہی عالم تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب کچھ تفکرات اپنی جگہ, لیکن حضور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, وہاں کے لیے یہ حالت صحیح ہے. اب یہ حضرات ایک حالت کو منافقت کا شبہ لے کر ایک حالت میں مبتلا تھے اور اس پر منافقت کا شبہ لے کر حضور کے پاس گئے تھے. حضور نے تسلی دی نا یہ منافقت نہیں ہے, مطمئن رہو وہاں کے لیے یہی حالت مناسب ہے جو گھر میں تمہاری حالت ہے, بیوی بچوں میں بولو ہنسو بولو وہاں کا یہی طریقہ ہے اور یہاں کے لیے یہ حالت مناسب ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کی جو حالت تبدیل ہوتی تھی وہ کانپ جاتے تھے کہ یہ حالت کہیں بری حالت تو نہیں.
اللہ.
تو اس لیے بھائی اپنے باطن کی فکر کی ضرورت ہے بہت زیادہ. نہ کوئی غائب آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. کوئی غیر اللہ کا غیر نہ دل میں آ جائے, تو اس حریم دل یعنی دل کے اس مقدس جگہ کو ہمیشہ اس کی حفاظت میں لگے رہو, دیکھ بھال میں لگے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اللہ کا کوئی غیر آ جائے. اسی غیر اللہ سے دل کو صاف کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے, ان کے پاس ان کی صحبت اٹھائی جاتی ہے, ان کی جوتیاں جو با محاورہ یوں کہہ لیں ان کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. یہ اس کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ایک عرصے تک ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے بسیار سفر باید تا پختہ شوت خامے, بہت طویل سفر چاہیے ایک 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 خام کو کچے کو پختہ ہونے کے لیے ایک طویل سفر چاہیے ہوتا ہے, ایسی تھوڑی. حضرت فرماتے تھے جسمانی بلوغت تک پہنچنے کے لیے 15 سال لگ جاتے ہیں. ظاہری اعتبار سے 15 سال لگ جاتے ہیں جسمانی بلوغت تک, تو روحانی بلوغت پر پہنچنے کے لیے بھی ایک عرصہ چاہیے. اسی لیے بزرگوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے, اور یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے. آج ہی ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ ایک تابعی آئے مدینہ منورہ میں, اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی اللہم یسر لی جلیسن صالحا. یہ بڑی عجیب دعا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی. اللہم یسر لی جلیسن صالحا, یہ انہوں نے دعا کی. اے اللہ میں مدینہ منورہ میں اپنے وطن سے یہاں آ گیا ہوں, کسی اللہ والے سے میری ملاقات کرا دیجئے. جلیس صالح یعنی ایسا کوئی اللہ والا مجھے نصیب فرما دیجئے کہ بس میں اس کے پاس اٹھا بیٹھا کروں, جلیس بن جاؤں. یہ دعا مانگنی تھی کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بس ان کی صحبت میں رہ پڑے. ایسی حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ وہ دمشق پہنچے, دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بھی انہوں نے یہی دعا مانگی. یہ دونوں واقعے حدیث میں آتے ہیں. انہوں نے وہاں بھی انہی الفاظ میں دعا مانگی, انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیا, اللہم یسر لی جلیسن صالحا, اللہم یسر لی جلیسن صالحا. اللہ کوئی اللہ والا مجھے نصیب فرما دیجئے جس کی میں صحبت میں رہوں, جس کے پاس رہوں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے پاس ایک بزرگ ان کے برابر میں آ کر بیٹھے, اور اتنا روب تھا ان بزرگ کا کہ ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں, وہ دوسرے لوگوں سے پوچھا بھائی ذرا یہ کون صاحب ہیں. انہوں نے کہا آپ معلوم ہوتا ہے آپ باہر سے آئے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ, حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے آج بھی طلبہ سے یہ بات کہی جب یہ روایت آئی ترمذی میں, آج یہ روایت آئی تھی, میں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ الفاظ جو اللہم یسر لی جلیسن صالحا, یہ الفاظ مقبول الفاظ ہیں. جس کو کسی اللہ والے کی ضرورت ہو ان الفاظ میں یہ دعا مانگے, اللہم یسر لی جلیسن صالحا. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر وہ طالب صادق ہے تو یہ الفاظ قبول ہوں گے اور اس کی مراد پوری ہوگی. اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں, حضرت یہ شعر بہت مزے لے کے پڑھتے تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اگر صادق ہیں آپ اے دوست اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. آپ کو صدق چاہیے, آپ صادق ہوں, پھر اللہ اپنا نظام چلائیں گے. آپ خود حیران ہو جائیں گے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرما دیں, اور آخرت کی تمام منازل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں, اور نکیرین کے سوالات کو آسان فرما دیں, قبر کو تاحد ندا وسیع فرما دیں, اور ان حضرات کو صبر اور ان کی توفیق نصیب فرما دیں, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.